خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔
مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں معتکفین کے جذبات و تاثرات دیکھتے ہیں۔
تجھ پہ سکتے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
میں گنہگار تھا، کباڑ کا کام کرتا تھا، ٹھیلا چلاتا تھا، میرے اپنا ایک گودام تھا، ماشاء اللہ ایک گودام سے میں نے تین گودام بنائے۔ میری کچھ غلطیاں ایسی تھی، میں نشہ کرتا تھا، چرس پیتا تھا، روز 1500 روپے خرچ کرتا تھا۔ 3 مہینے کے اندر میں نے 500,000 روپے خراب کر دیے۔ تو بس ایک میرا دوست تھا، وہ میرے کو بولتا تھا قافلے میں چلا کر، قافلے میں چلا کر، تیرا بگڑا ہوا کام بن جائے گا۔ تو میں نے اس کو 2-3 دفعہ بولا ہاں میں جاؤں گا، جاؤں گا، جاؤں گا۔ تو جب قافلے کی باری آتی تھی میں اس کو جھوٹ بول دیتا تھا، یار میرے کو کوئی کام ہے، کوئی کام ہے، میرے کو کہیں مال اٹھانے جانا ہے، کہیں سامان اٹھانے جانا ہے۔ ایک دفعہ بس میرا خود اچانک پروگرام بن گیا۔ تو 3 دن کا قافلہ تھا، میرے دوست نے بولا اصغر آج تو چل میرے ساتھ۔ جب 3 دن میں میں گیا وہاں پر، میرے کو اتنا سکون ملا، اتنا مزہ آیا، میں ہر چیز ہر غم بھول گیا۔ میں وہاں میں نے نیت کر لی تھی قافلے کے اندر جب میں جاؤں گا انشاءاللہ یہ نشہ وشا سب چھوڑ دوں گا۔ آج میرے کو 3 مہینے ہو گئے نشہ چھوڑے ہوئے۔ جب میں قافلے میں گیا تھا، جب سے میرا یہ ذہن بن گیا، میں جو بھی ہے میرے پاپا جانی ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ میں ان کے کہنے رشک و قدم پہ چلوں گا۔ 3 مہینے سے اللہ کا شکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ میرے کو کوئی کچھ طلب ہوتی ہے۔ بڑا مزہ آیا، بڑا سکون ملا یہاں پر۔ باقی میرے پیر کی نگاہ پتھر کو ہیرا کر دے۔
نگران سورا کا بیان سنتے ہیں تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ زندگی ہم نے بیکار ہی گزاری مجھے لگتا ہے۔ ہم نے عبادت کرتے تھے، کبھی کبھی والدین اگر ایسے بھیج دیتے تو ہم مسجد میں جاتے تھے، نہیں تو اپنی مرضی سے کبھی نہیں جاتے تھے۔ یہاں ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھے ہیں، بعد جماعت اور ترابی بھی پڑھے۔
والدہ نے مجھے کہا تھا درس نظامی کرنے کا، تو میں نے والدہ کو کہا کہ نہیں مجھے درس نظامی نہیں کرنا، بہت لمبا پیریڈ ہے۔ تو پھر یہاں آنے کے بعد دیکھا، ماحول دیکھا یہاں کا، مجھے ماحول اچھا لگا، تو پھر اب میرا دل کر رہا ہے کہ والدہ کی خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ بہت ہی زیادہ والدہ کے دل میں خوشی ہوگی، اخلاقیات بہتر ہو رہے ہیں، بڑے کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، اس کا طریقہ، چھوٹے سے کس طرح پیش آنا ہے، ان سب کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ وہاں جا کر جو میرے دوست ہیں انہیں بھی یہاں آنے کی دعوت دوں گا کہ یہاں آئے، یہاں کا ماحول دیکھے، اپنا ان کا ذہن بناؤں گا یہاں آنے کا۔
یہاں پہ تقریباً گناہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم جیسے کہ بازاروں میں چلتے تھے، جیسے رمضان ہوتا تھا کپڑے لینے کے لیے جاتے تھے، پھر نظریں توڑتی نہیں ہیں، پھر گناہ میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں تو تقریباً باہر تم جاتے نہیں ہیں، یہیں پہ ہی رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور وہاں پہ تو میں روزے رکھتا نہیں تھا۔ گالی جو ہم دیتے تھے وہاں پہ دوستوں کے ساتھ، ادھر غلط گیدرنگ کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے ہمارے شہر میں، کہ کسی کو دھکا دیا بعد میں گھسا کے لگا۔ یہاں پہ اللہ خیر سے یہ ہے کہ دھکا دینے کے بعد وہ خدا کی معافی مانگتا ہے۔ ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ آواز دو پڑنے سے کھانا پیٹ میں نور بن کر جاتا ہے اور بیماری دور ہوتا ہے۔ اللہ خیر سے ہم یہاں پہ آئے، تقریباً میری وہاں پہ طبیعت بھی زیادہ خراب رہتی تھی، میری تو طبیعت بھی ابھی صحیح رہتی ہے، غصہ آتا تھا، بس یہاں آ کے ابھی غصہ بھی آتا ہے، کنٹرول کر کے ابھی سیٹ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ باقی لائف بھی ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کے گزاریں گے۔ میری نیت یہ بنی کہ انشاءاللہ میں یہاں پہ کورس کروں گا، حافظ بنوں گا۔
پہلے تو میں بہت گنہگار تھا، اب جانے کو دل تو نہیں کرتا، پہلے یہ ہے نا میں آوارہ گردی کرتا تھا، اب دل تو کرتا ہے یہاں سے جاؤں نہیں، بالکل ماں باپ سے اجازت لے لوں بھائی پوری زندگی یہیں گزار دوں، 5 وقت نماز پڑھوں گا، نیک کام کروں گا، آخر سمر جائے گی میری۔ پیر صاحب سے عرض ہے کہ وہ دعا کریں کہ ہمارا والد صاحب مان جائے، تو ہم یہیں 3 دن قافلہ کر کے جائیں گے، آپ سے ملاقات کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔
پیشے کے اعتبار سے ایسوسیٹ انجینئر ٹیکسٹائل ہوں، یہ میرا پہلا اعتکاف ہے یہاں پہ۔ میری والدہ محترمہ اور میری بچوں کی امی جو ہیں انہوں نے مجھے بھجوایا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو انشاءاللہ بہت ذہنی سکون ملے گا وہاں پہ باب المدینہ میں۔ جو میں جاب کر رہا تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے ذہنی سکون نہیں تھا، کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں، جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں ذہنی طور پہ بہت ٹینشن میں تھا کہ میں ایک اتنی بڑی ہستی کا مرید ہوں اور یہ کس صورتحال میں میں کام کر رہا ہوں. میں نے اتنی زندگی کے سال جو ہے ضائع کر دیے, مجھے ہر سال آنا چاہیے تھا. لیٹ ہو گئے, بہت لیٹ ہو گئے. نیت کی ہے کہ میں اپنی زندگی دعوت اسلامی کو دوں اور مجھ سے جو کام یہ مدنی کام لے سکتے ہیں مجھ سے لیں, جو کورسز وغیرہ مجھے کروانے ہیں کروائیں, میں کام کروں گا انشاءاللہ. میں انشاءاللہ اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا انشاءاللہ.
سرکاری ملازم ہوں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں. دل کرتا ہے فیضان مدینہ سے آدمی جائے نہیں, بس اپنا دین اسلام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, مرشد عطار کا دیدار ہے, اس کے بیانات ہیں, نگران شورا عمران عطاری کے بیانات ہیں, گھر کی یاد آتی نہیں ہے. دین اسلام کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے ایسا مجھے کہیں بھی سننے کو بھی نہیں ملا. یہ تو ہمیں جو نا جنت میں لے جائے گی. دین اسلام کی جو تعلیم ہے بہترین اقدام ہے دعوت اسلامی کا. یہ جو دنیاوی اور دینی تعلیم ایک ساتھ جو ہو رہی ہے بہت بڑا خوش نصیب ہوگا جو یہ مطلب کورس کرے گا اور بی بی اے کی جو ایجوکیشن ہے وہ دعوت اسلامی کے کالج سے حاصل کرے گا.
میں ایگریکلچر یونیورسٹی سے ہوں, بی ایس سی ہنر کر رہا ہوں. زندگی میں وہ چیز جو ہم نے سنی بھی نہیں تھی, مطلب جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا, وہ ہمیں یہاں پہ ہم نے سیکھنے کو ملا ہے. ہمیں ان سے جو سب سے اچھی جو چیز لگتی ہے وہ ایک دعا ہے افطار کے وقت جو ہوتی ہے نا. وہ شعبہ تعلیم جو ماشاءاللہ سے جو لانچ کیا ہے دعوت اسلامی میں, اس میں ہماری جو نیو جنریشن ہے نا ان کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. درس نظامی کے ساتھ ساتھ جو بی بی اے ایڈ کیا ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ بہترین چیز ہے. آنے والی جو نیو جنریشن ہے اس کے لیے بھی لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا کہ ہم لوگ عالم بنتے ہیں تو ہمارا جو فیوچر ہے وہ تو پتہ نہیں شاید تباہ ہو رہا ہے. نیو جنریشن ہے وہ انشاءاللہ جو درس نظامی بھی کرے گی اور ساتھ ساتھ بی بی اے بھی کرے گی.
فیضان مدینہ جو کوٹری ہے میں ان کا ایڈوکیٹ بھی رہا ہوں. دل بھر گیا, میں کہتا ہوں کہ چلے جائے اعتکاف کرے اور قافلوں کے ساتھ نکلے. ہم آئے تو بالکل کورے لیکن اب یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ بڑھ کے جا رہے ہیں. یہ بالکل محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے جو زندگی جو گزاری خواہ مخاجر وہ فضول کاموں میں گزاری, اصل زندگی تو یہ ہے. آپ کے توسط سے پیر صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اگر اٹک میں ہمارا گاؤں ہے وہاں پہ اور ہم مطلب ہے کہ مسجد اور مدرسے کے لیے زمین دینا چاہتے ہیں.
میں محمد افتخار پاکپتن شریف سے.
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھٹکا ہوا شخص اگر راہ راست پر آ جائے اور اس پیر کی وجہ سے آ جائے اس سے زیادہ یقین والی بات کون سی ہو سکتی ہے. وہاں پر ہمارے عبد الرشید عطاری بھائی ہیں, انہوں نے ہمارا ذہن بنایا. اور دعوت اسلامی کی جو سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ وہ جب ایک دفعہ کسی سے نمبر وغیرہ لے لیتے ہیں یہاں اٹیچ ہو جاتی ہیں, اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً آپ سے نا وہ رابطہ رکھتے ہیں. دل کبھی نہ کبھی جو چوٹ کھا جاتا ہے اور پھر ہمیں جانا نکلنا پڑتا ہے. میں دکان بند کر کے آیا ہوں پورے مہینے کے لیے. نماز ہم وہاں بھی پڑھتے تھے لیکن یہاں آ کر ہمیں پتا چلا کہ ہماری نمازوں میں کتنی کمی ہے. آن لائن درس نظامی کا ذہن بنا ہے, چار بیٹے ہیں, چاروں کی انشاءاللہ میں نے ابھی سے نیت کر لی ہے کہ میں انہیں عالم دین بنانا ہے.
میں میرپور کشمیر سے آیا ہوں. میں نماز سیکھنا چاہتا تھا, میں نے یہاں پہ آ کے نماز سیکھی ہے. اس سے پہلے مجھے نماز نہیں تھی. پڑوسی ہیں وہ کہتے تھے کہ مدنی قافلے میں آپ جا سکتے ہیں, وہاں پہ بہت کچھ سیکھیں گے, اس لیے سیکھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. اعتکاف سے ایک دن پہلے میں آیا ہوں دعوت اسلامی کے لنکس لنک میں. صرف ایک دن پہلے میں نے ماں بہن مدنی چینل دیکھا رہا تھا, ماشاء اللہ اچھا پایا اس کو. ان شاء اللہ ایک ہفتے کا میں نے فضائل نماز کا کورس بھی کرنا ہے, وہ بھی ان شاء اللہ کر کے پھر جاؤں گا. اپنی نماز کا ایکسرے کرا کے جاؤں گا.
جب میں آیا تھا نیت 15 دن کی تھی کہ واپس چلا جاؤں گا, لیکن وہ 15 دن کے بعد جانے کو دل ہی نہیں کیا. اب جیسے جیسے رمضان شریف گزر رہا ہے تو دل میں کئی مرتبہ مطلب رمضان شریف کے جانے کا غم آنا شروع ہو گیا. جو جو روزے گزرتے ہیں رمضان شریف کا غم, چونکہ میرا سنت کو غم رمضان بہت ہوتا ہے. نیت یہی کیا ہے کہ اب جو باقی زندگی ہے اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کی کوشش کریں گے, اپنے اعمال میں بہتری لائیں گے. دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کرنے کی نیت بنی ہے. کافی کچھ ہمیں یہاں ملا ہے, مدنی مذاکرے بھی ملتے ہیں, نعتیں بھی ملتی ہیں. گزارش کرنی تھی آپ کے ذریعے میر سنت سے کہ تو سفر مدینہ بہت یاد آتا ہے. ملتان اجتماع میں آپ کرواتے ہوتے تھے, آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. میں نیا نیا تھا اس وقت ماحول میں, لیکن آپ کا تصور مدینہ ابھی نہیں بھولتا.
گھر میں ہماری والدہ جو ہیں انہیں مدنی چینل میں دیکھتی تھی. میٹرک کے میں نے جیسے ہی امتحانات دیے انہوں نے مجھ سے بولا کہ ایک باری وہاں پر جاؤ, دین کی راہ پہ ایک باری چلے جاؤ. یہاں پہ آ کے اسلام کے بارے میں پہلی بار پتہ لگ رہا ہے کہ نماز تو ہم پڑھ لیتے تھے, نماز کے اندر اتنی غلطیاں. ہم ایسے ماحول میں آئے ہیں کہ اس کا تصور نہیں تھے کر سکتے. کاش ہم یہاں پہ پہلے آئے ہوتے. بس جب بھی سوچتے ہیں پھر رونا آ جاتا ہے. یہاں آنے کے بعد میں نے امامہ پہنا, پوری زندگی میں امامہ سر پر سجاؤں گا, یہ میری نیت ہے. پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ آگے دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے, اب انشاءاللہ دین کی تعلیم شروع کریں گے. انشاءاللہ درس نظامی کروں گا.
میرا نام عبدالقادر عطاری ہے اور میں نیپال سے یہاں حاضر ہوا ہوں. پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت ملی ہے. جو فضا یہاں کے ہے, جو رقت, جو سوز, جو درد, یہاں پائے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اور نہیں. یہاں سے جانے کے بعد الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھوم دھام کریں گے اور شیطان کے خلاف جنگ جاری ہی رہے گی.
محمد عبدالرحیم اتاری نیپال سے. ہر ماہ رمضان میں میرا آنے کے اس طرح ترغیب ہے. اللہ کرم سے الحمدللہ یہاں پیر مرشد تو ہے ہی ویسے بھی, اور اس کے علاوہ الحمدللہ اپنی اخلاقی تربیت اور اس کے بعد تعلیمی تربیت بھی الحمدللہ ہو جاتا ہے. اس میں یہاں آنے کے بعد مجھے یہاں سے جانا دل نہیں کرتا, کہ یہ فیلنگ ہو رہا ہے کہ ابھی جیسے ماہ رمضان نکل کے جا رہے ہیں, ابھی اس طرح ماہ رمضان جا رہے ہیں, اس طرح جیسے 17-18 رمضان ہوتا. بابا ہمیں سننا کس طرح روتے روتے ہمیں روتے روتے ایسا ماہ رمضان میں ہمارے دل نکل گئے, ماہ رمضان سے ہمارے روئی نکل جائے اس طرح ہوتا. پھر بھی دل تھام کر ماہ رمضان کو الوداع کرنا پڑے ہوتا. ابھی کیفیت ایسا ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان نکل کے جا رہے جا رہے مدر چھوڑ کر جا رہے. اللہ نے چاہتا ان شاء اللہ یہاں سے جائیں گے تب بھی وہاں جا کے مرا نکابلہ کرنے کی نیت ہے میرا.
ہاں 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے چلتے ہیں سوالات اس کے جوابات کی طرف.
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. زياد درود السلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نمبر 12 تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 20th شب یعنی عشر مغفرت کی آخری رات عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار عاشقان رمضان جمع ہے, معتکفین کثیر تعداد میں موجود, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم کرے.
عرض یہ ہے کہ کن صورتوں میں ماں باپ کے ساتھ اولاد قطع تعلقی کر سکتی ہے, کن صورتوں میں؟
والدین اگر مرتد ہو جائیں, ایمان سے پھر جائیں, تو ان سے بے شک رشتہ ختم کر دیا جائے, اور نعوذ باللہ اگر وہ دین کو نقصان پہنچانے والدین اس کو بھی چاہتے ہیں کہ اپنے جیسا بنا لیں, تب تو ظاہر ہے کہ اور بھی خطرناک ہے, تو اور بھی اسے دور بھاگے. بہرحال یہ کہ والدین مرتد ہوں تو ان سے رشتہ توڑنا ہوگا. اب والدین مرتد ہو گئے تو یہ بس یہ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے اصلی کافر, شروع سے کافر ہوتا ہے, ایک ایک مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوا, تو اس کے احکام زیادہ سخت ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوا, مرتد یعنی ایمان سے پھر گیا, یہ زیادہ مطلب یعنی کہ کافر کے مقابلے میں اس کا عذاب زیادہ سخت ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد حمزہ رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کام کی ابو اجازت دے رہے ہوں اور امی اس کام سے منع کر رہی ہوں اور اس میں کوئی برائی بھی نہ ہو تو کس کی بات مانی جائے؟
وہ تو بیٹا آپ نے طے کر لیا نا کہ اس میں برائی نہیں ہے، اب کیسے فیصلہ کروں میں؟ میں ہاں بول دوں اور وہ بات ہو برائی والی تو میری بات تو دلیل بن جائیے نا کہ امی کی نافرمانی کرو، پھر امی آپ سے ناراض، امی آپ کے ابو سے ناراض، اور پھر گھر کا امن و امان تاراج۔ تو ایسی کوئی ترکیب نکالے آپ کہ ابو بھی راضی ہو جائے امی بھی راضی ہو جائے۔ اب کوئی ایسا کام ہے کہ آپ نہیں کرتے تو ابو ناراض نہیں ہوتے، ابو اجازت دے رہے لیکن آپ نہیں کریں گے تو ناراض نہیں ہوں گے، اور امی آپ کریں گے تو ناراض ہو جائے گی۔ تب تو آپ کو ذرا امی کو ناراض نہیں کرنا ہے کہ ابو تو ویسے ہی راضی ہیں، نہ کرو تب بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد عرفان عطاری بہاول نگر، ایک سوال عرض ہے۔ اس سحری کے وقت جب اچار کھاتے ہیں، اچار کھانے کے بعد اچار کا ذائقہ کچھ دیر تک رہتا ہے، اس سے روزے کو کچھ ہوتا ہے؟
اگر اس کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے، کوئی ٹکڑیاں اور اس طرح، اچھی طرح منہ صاف کر لیا پھر بھی اب ٹیسٹ باقی ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، روزہ رہے گا۔ لیکن ایسی چیزیں اگر کھانی ہی ہیں تو بہت جلدی آدمی کھا لے تاکہ یہ اچھی طرح منہ صاف ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام غلام الیاس عطاری ہے، میں گورنمنٹ ڈگری کالج خانپور لیکچرر کے عہدے پر پائز ہوں۔ میں مدنی صحرا مانسہرا، میں پوری مہینہ رمضان مبارک کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا امیری احد سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ بندے کو اللہ پاک سے اچھے گمان رکھنا لازم ہے، مگر حالات کی وجہ سے بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، برائے کرم ان کا علاج ارشاد فرما دیجیے۔
اللہ کے ساتھ اچھا گمان قائم رکھنا ضروری ہے ماشاءاللہ، تو اس میں یہ کہ وسوسے تو کس کو نہیں آتے، وسوسوں کی طرف توجہ نہ دے تو یہ بھی دفع وسوسہ ہے، یعنی وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھی وسوسے کا ایک علاج ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وسوسے اور ان کا علاج ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج رمضان المبارک کی 20ویں رات ہے اور فتح مکہ کی یوں تو مختلف تاریخ ہے لیکن 20 تاریخ جو ہے نا رمضان شریف کی، یہ زیادہ اہم ہے۔ زیادہ تر یہ کہ مضبوط قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ، یہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو فتح ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ آزاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں داخل ہوئے۔ حضور تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی یعنی اندھیرے میں مکہ پاک سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت فرمایا، اے مکہ خدا کی قسم تو میری نگاہ میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ مکرمہ کو اس عالم میں یعنی اس حالت میں خیر باد کہنے والے یعنی چھوڑنے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط 8 برس کے بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اس شہر مکہ میں تشریف لائیں گے۔ صلح حدیبیہ میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن کفار قریش نے حدیبیہ کے معاہدے کو عملی طور پر توڑ ڈالا. وہ اس طرح کے قبیلے بنو خزاعہ والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے. ان پر مکہ والوں نے حملہ کر دیا اور بے دردی کے ساتھ قتل کرنا شروع کیا. بنو خزاعہ حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت حملہ آوروں نے حرم الہی کے احترام کو بھی بالائے طاق رکھا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا. اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے. بنو خزاعہ پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے مترادف تھا. اس حادثے کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ کے سردار عمر بن سالم یا عمر بن سالم خزاعی نے 40 آدمیوں کا وفد لے کر مدینہ شریف بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور اپنے قبیلے پر ہونے والے ظلم کی فریاد کرنے کے بعد امداد چاہی. یہی واقعہ فتح مکہ کا سبب بنا. صلح حدیبیہ کے کم و بیش 2 سال بعد 10 رمضان مبارک 8 سنہ ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے تقریباً 10,000 کا لشکر ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ پاک سے ایک منزل کے فاصلے پر مکہ میں مرز زہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا روشن کرے. ادھر ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مرز زہران آ پہنچے اور دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے. یہاں پر انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم بار میں پہنچ کر حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم و کرم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی جو پہلا حکم جاری فرمایا اس کے ہر لفظ میں رحمتوں کے سمندر موجے مار رہے تھے. چنانچہ فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، ان کو بھی مارا نہیں جائے گا. مکہ پاک میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کسوا پر سوار تھے. سیاہ رنگ کا امامہ سرے انور سے برکتیں لے رہا تھا. چاروں طرف مسلح لشکر حاضر تھا، لیکن اس قدر جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان توازو یعنی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ سر جھکائے سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کا سر انور اونٹنی کے پالان سے لگ لگ جاتا تھا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے فتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے جن کو لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کیا گیا تھا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک اسٹک تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ مبارک آیت، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ترجمہ کنزور ایمان، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا جاتا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کو جو عین کعبے کے اندر تھے سب کو نکالنے کا حکم فرمایا. جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑی، یعنی کونوں پر، تمام کونوں پر، کعبے کے تمام کونوں پر تکبیر پڑی اور دو رکعت نماز بھی ادا فرمائی. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ سے باہر تشریف لائے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبے کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ چابی لو، ابھی ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گی، جو اسے تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. میرات المناجیب ہے، چنانچہ اب تک کعبہ شریف کی چابی انہی کی اولاد میں ہے اور انشاءاللہ عزوجل تا قیامت رہے گی کہ نہ کبھی ان کی نسل ختم ہوگی اور نہ کوئی ظالم بادشاہ ان سے چھین سکے گا. یزید اور حجاج بن یوسف جیسے ظالموں نے بھی اس چابی کو ہاتھ نہ لگایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا جس میں افواج اسلام کے علاوہ کفار و مشرکین کے عوام اور خواص کا ایک ہجوم تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس سوال سے تمام مجرم و خطاکار جنہوں نے برسوں تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کیے تھے حواس باختہ ہو کر کہاں پٹھے، لیکن امیدوں میں ڈوبے ہوئے لہجے میں عرض کی، اخن کریم وابن اخن کریم، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. یہ سن کر فاتح مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تصریب علیکم الجوم فذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. عفو درگزر اور معافی دے دے کا جو بے مثال مظاہرہ، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. کفار مکہ اس شان رحمت کو دیکھ کر جھوک در جھوک بڑھ بڑھ کر حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے. میرات المناجی میں 2000 صحابہ کرام علیہم رضوان فتح مکہ کے دن اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تو ثابت ہوا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، حسن اخلاق سے پھیلا. کہ میرے آقا نے معاف کر دیا، اپنے خون کے پیاسوں کو معافی دے دی، جس کا کتنا زبردست اثر ہوا کہ 2000 کفار مسلمان ہو گئے. تو ہم لوگ یہ بتا ہمارا یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی وہ ہنٹ کا جواب پتھر سے ہے. شریف بننے کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے اور شرافت کا دور نہیں ہے. وہ خونکار لوگ تھے, بت پرست تھے, کفار جو تھے وہ خون کے پیاسے تھے سرکار کے, بڑے ظلم ڈائے تھے. آج کل ایسے لوگ تھوڑی ملتے ہیں ایسے ویشی جیسے وہ لوگ ویشی تھے, اپنی بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے, ایسے لوگ تھے. اس کے باوجود میرے آقا نے جب ان کو معافی کا اعلان کیا تو ان کے دلوں میں حقیقی مدنی انقلاب برپا ہوا. تو اس لیے وہ معافی اور درگزر اس کا بڑا فائدہ ہے. دشمن کو بھی بندہ معاف کر دے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے, مگر ہم لوگ ہیں کہ انتقام کی آگ ہماری ٹھنڈی نہیں ہوتی, ہم غلطی پر ہیں. کاش ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ جو ہمیں تکلیف دے, دکھ دے, ستائے, ہم اس کو معاف کر دیا کریں. اللہ نے بھی ان کو حکم دیا, خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. تو معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, عزت بڑھتی ہے. اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کیا ہے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ وسائل بخشش میں ایک اشعار ہے, خزاں فٹک نہ سکے پاس دے بہار ایسی, رہے حیات کا گلشن ہرا بھرا یا رب, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ارشاد فرما دے.
وسائل بخشش پیج نمبر 82 پر لکھا, خزاں فٹک نہ سکے پاس دے بہار ایسی, رہے حیات کا گلشن ہرا بھرا یارب. قضا تو موت کو بولتے, تقدیر کو بھی بولتے, تو قضا میں بھی چونکا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو قضا نہیں ہے بلکہ خزاں, یہ بہار کا الٹ ہے. خزاں یہ بہار کا الٹ ہے, جس میں پتے جھڑتے ہیں, باغ جو ہے وہ ویران ہو جاتا ہے, بے رونق ہو جاتا ہے. تو خزاں پھٹک نہ سکے پاس دے بہار ایسی, یعنی یا اللہ ایسی بہار دے, مجھے ایسا صدا بہار کر دے کہ میرے قریب بھی یہ خزاں نہ آئے جو مجھے ویران کر دے. رہے حیات کا گلشن ہرا بھرا یا رب, یعنی میری زندگی کا باغ جو ہے یہ صدا بہار ہو جائے, ہر وقت ہرا بھرا رہے نیکیوں سے, عبادتوں سے اور خوشیوں سے. لیکن باطل خوشیاں نہیں, وہ خوشیاں جو درست ہوں. باطل خوشیاں بھی ہوتی ہیں, غلط خوشیاں بھی ہوتی ہیں. آدمی حرام کام کرے بھی خوشی حاصل کرتا ہے, تو ایسی خوشیوں پر تو تھو. ہمیں وہ خوشیاں چاہیے جو ہمارے ایمان کی جلا کا باعث بنے, ہماری آخرت کی بہتری کا سبب بنے, ہم کو وہ خوشیاں چاہیے. جیسے کہ مومن کے لیے رمضان میں دو خوشیاں ہوتی ہیں نا, روزے میں دو خوشیاں, رمضان میں دو خوشیاں ملتی ہیں. یہ ایک خوشی تو یہ کہ روزہ دار کو افطار کے وقت, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک تو یہ کہ افطار کے وقت کی خوشی اور دوسرا قیامت کے دن یا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی خوشی. حدیث پاک ہے نا, یہ دو خوشیاں روزہ دار کے لیے الحمدللہ. تو ہمیں یہ خوشیاں چاہیے, ہمیں مدینے کی حاضری کی خوشی چاہیے, سفر حج اور سفر مدینہ کی خوشیاں چاہیے, مغفرت کی خوشی چاہیے, جنت میں بے صاحب داخلے کی خوشی چاہیے, جنت میں پیارے محبوب کے پڑوس کی خوشی چاہیے, جہنم سے آزادی کی خوشی چاہیے, ماں باپ کے راضی ہونے کی خوشی چاہیے. اللہ کرے کہ یہ ساری خوشیاں ان پر بس ہماری بس مور لگ جا کی ہے. ہمیں اللہ کریم آج عشر مغفرت کی آخری رات یہ ساری خوشیاں ہمیں عطا کر دے. کاش ایسا کرم ہو جائے, ورنہ ہم نے اعتراف کرتے کہ عمل کچھ نہیں کیا, یہ 20 دن جو ہے ہم نے بالکل غفلت میں گزارے, کچھ بھی نہیں کر سکے, بھولے کی خطائے کی عبادت نہیں ہو سکی. مگر رب کریم ہے اور اپنے کرم سے بس آج کی رات ہم سب کی مغفرت ہو جائے, بس مغفرت ہو جائے, ہم رہ نہ جائیں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے.
خزاں پھٹک نہ سکے پاس دے بہار ایسی خزاں پھٹک نہ سکے پاس دے بہار ایسی رہے حیات کا گلشن ہرا بھرا یا رب رہے حیات کا گلشن ہرا بھرا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا
مدینہ کراچی سے پاپا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میرے بچے کی امی کو ان کے ماموں نے پالنے کے لیے لے لیا تھا، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ رضائی ماں باپ بھی نہیں ہیں، تو کیا ان پر بھی سگے ماں باپ کے جیسے حقوق لاگو ہوں گے اور مانی کے شادی شدہ بہن بھائیوں سے ملنے کا کیا حکم ہوگا؟
مامو تو ویسے ہی مطلب اس سے پردہ تو ہے نہیں، مامو سے اس کے بھانجی کا، اب یہ کہ انہوں نے پالا بھی ہے لیکن سگے ماں باپ کی جگہ پر تو یہ نہیں آئیں گے،
مومانی کے بھائی جو مومانی ہیں ان کے بھائی وغیرہ سب کا بھی پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا ہوگا.
اچھا اچھا، اور یہ مطلب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رضائی ماں بھی نہیں ہے مومانی،
مومانی رضائی ماں بھی نہیں ہے، اور اب جو ان کے شادی شدہ بھائی بہن ہیں یعنی مومانی کے بھائی بہن انہوں نے جو سوال کیا ہے.
اچھا اچھا، تو مومانی کے بھائی، مومانی کے جو بھائی ہیں ان سے تو ظاہر اس کا پردہ ہے، اس بانجی کا لے پالک نہ ہو تب بھی پردہ ہے، لے پالک ہو تب بھی پردہ ہے. ماموں کی اولاد. اب اگر جیسے وہ بھانجی کو پالا بھی ہے تو وہ ماموں شاید بے اولاد تھے. اگر ماموں کے بیٹے ہوں جیسے اور ماموں اپنی بہن کی بیٹی کو پالے تو ان بیٹوں سے ماموں کے جو بیٹے ہیں ان سے وہ بچی جس کو پالا ہے اس کا پردہ ہو جائے گا.
جی آپ نے جیسے بیان کیا ان کا سوال یہی تھا کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی جیسے آپ نے
جی ہاں جی
پہلے دیا.
میرا یہ سوال ہے استغفار کے معنی کیا ہے؟
ایک معنی یہ کہ توبہ کرنا, مغفرت چاہنا.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ یا حج پر سے آئے تو کیا اس شخص کو نوٹوں کا ہار پہنانا جائز ہوگا جیسا کہ اکثر گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے؟
شہر میں بھی ہوتا ہے نوٹ کا ہار. ناجائز تو نہیں کہا اس کو, ویسے باہر شریعت میں خالص پھولوں کے ہار کا تذکرہ ہے, خالص پھولوں کا ہار پہنایا جائے, لیکن یہ کہ نوٹ کا ہار یا اس طرح ناجائز کا تو مجھے, یہ علماء بھی سب جگہ یہ کوئی روکتا نہیں اس سے, یعنی یہ بہرحال عرف بھی ہے اس پر, لیکن کوئی مجھے اس کا صحیح ناجائز ہی لگ رہا ہے, کوئی عالم منع نہیں کرتا, نہ لکھا ہوا ہے کہ منع ہے.
سوال ہے کہ ہماری ایک دوائی کے اندر ایک چیز استعمال ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریگ مہی, اور دوسرا ایک ہے کہ بیر بوٹی, یہ ایک کیڑا ہے, کیا یہ ہماری ادویات کے اندر یہ استعمال ہو سکتی ہے؟ اس کا کیا یہ حلال ہے؟ یہ کس طرف جاتی ہے؟ تاکہ ہمیں اس بارے میں بتایا جائے, ہمیں مطلب اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی دوائیوں کو بناتے ہوئے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں, تو اس کے بارے ہمیں بتایا جائے.
ریگ ماہی یعنی کہ اور ریگستان کی مچھلی, یہ بالکل ایک جانور ہے اور چھپکلی سے تھوڑا بڑا ہوتا ہی ہے, اور دیکھیے میں نے مطلب وہ سکھا کر, یہ جب دیسی دوائی ملتی ہے نا تو سکھا کر اس کو جار میں وہ رکھتے ہیں اور وزن سے دیتے ہیں. اور بیر بوٹی جیسے بتایا آپ نے کہ وہ بھی کیڑا ہے, تو یہ دونوں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں دواؤں میں تو وہ حرام, یہ بھی حرام ہے, یہ دونوں حرام ہیں. اور اس طرح مطلب ہے کہ یہ مشکل یہ کہ یہ حکیموں کی دوائیں پاک سمجھی جاتی ہیں, یہ حکیموں کی دوائیں دواؤں والے استعمال کرتے ہیں, حکمت والے, کوئی خوف خدا والے استائی بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ حکمت, تو اس لیے حکمت کی دوا بھی ہے نا, وہ کوئی ایسے خوف خدا والے حکیم سے لی جائے یا کوئی بازار کی بھی دوا لے تو کسی خوف خدا والے حکیم سے مشورہ کر لے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں الٹی سیدھی, حرام چیزیں ہوتی ہیں اس میں حکمت کی دواؤں میں بھی, نہیں بھی ہوتی ہیں, ہر دوا میں ہوتی ہے ضروری نہیں ہے, لیکن ہوتی بھی ہیں, یعنی کوئی ماجون لیا آپ نے, کوئی چورن لیا کسی طرح کا, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا جانور بھی پیس کر ڈالا ہوا ہو, کچھ بھروسہ نہیں ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, حالت بہت خراب ہے امت کی, پیسوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, بعض اوقات ان کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے لیکن وہ مہنگا ہوتا ہے اس لیے نہیں ڈالتے. اب مثال کے طور پر وہ پانی کی بلی آتی ہے, پانی کی بلی کے خصیے سمجھو, پانی کے بلی کی خصیے پتہ نہیں سمجھتے ہیں, عوام تو نہیں سمجھتی ہوگی, پیشاب کی جگہ کا کچھ ہوتا ہے, پیشاب کی جگہ پر وہ ہوتے ہیں, تو وہ دوا وہ بھی دوا میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا الٹرنیٹ جو ہے یعنی کہ نیمل بدل کوئی آتی ہے جڑی بوٹیاں, وہ بہت مہنگی ہے. اب سپوز کرو کہ یہ خوشیا 10 روپے کا آتا ہے اس دوا میں ڈلے گا, اور وہ بوٹی ڈالیں گے تو 100 روپے کی آئے گی, وہ ڈلے گی دوا میں, تو اب 100 روپے کیوں خرچہ کرے؟ بلکہ مجھے جن حکیم صاحب نے بتایا تو ان کا شاید وہ بتایا تھا کہ وہ 15 گنا بھاؤ ہے اس بوٹی کا اور یہ اتنی سستی ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں, انہوں نے خود ہی مجھے کہا تھا کہ میں نے مطلب ڈالنا چھوڑ دیا جب سے اپنی تعلقات ہوئے نا, تو ان کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ نہیں ڈالنی چاہیے یہ چیزیں. تو بیچاروں نے مطلب کہا میں نے چھوڑ دیا سب, توبہ کر لی, حالانکہ انہوں نے کہا میں نہیں ڈالتا ہوں. تو یہ الحمدللہ اللہ توبہ پر استقامت دے, بولا میں وہ مہنگی والی چیز ڈالتا ہوں وہ بوٹی. تو یہ دیکھ لیجئے اب, اور بھی بڑی گندی گندی چیزوں کے بھی ذریعے علاج ہوتے ڈالتے, کیڑے مکوڑے لال بیگ اور کیا کیا دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں, حکمت کی دوا ہومیوپیتھک کی دواؤں میں ہوتے ہیں, کیڑے پکوڑے یہ سب کھلا دیتے ہیں بندوں کو. ہر دوا میں نہیں ہوتا یہ پہلے بتا دو, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ڈاکٹر ایسی چیزیں دیتا ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. جیسے میں حکیم صاحب کا ہوتا ہے تو اس طرح کے اور بھی خوف خدا والے حکیم ملیں گے, ڈاکٹر ملیں گے جو ایسی چیزیں نہیں دیتے ہوں گے مریض کو.
بابا اس میں کسی کا ذہن یہ نہیں بنے گا کہ اب ایک تو اتنی بیماریاں تکلیفیں مسائل, اور پھر اب یہ دوا بھی اگر ہم پیئیں تو اتنی تحقیق کریں, تو یہ سب کیسے ہوگا سارا؟
میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ کسی خوف خدا والے ڈاکٹر حکیم کو پوچھ لیں, ملتے ہیں اچھے ڈاکٹروں کی بھی کوئی کمی تھوڑی ہے, کوئی کال تھوڑی پڑ گیا, وہ آپ کو صحیح مشورہ دینے والے بھی پڑے ہیں, ورنہ دنیا کبھی کی الٹ جاتی ہے, تباہ ہو جاتی. سبھی ڈاکٹر اور حکیم یہ بندوں کو مطلب گلا گھونٹ رہے ہوتے تو مر جاتے ہم لوگ. اچھے اچھے بھی پڑے, تعداد کم ہے ان کی لیکن ہے ماشاء اللہ, ایسا نہیں ہے, ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا. اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں, مطلب بلکہ ایک تعداد ہے جو اچھے مشورے دیتے ہیں, صحیح مشورے دیتے ہیں. آپریشن کا بھی ہوتا ہے آپشن, لیکن پھر خود ہی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں آپریشن نہیں, ہم آپ کو وہ دواؤں کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے. آپریشن میں لاکھ روپیہ خرچہ ہے, دواؤں میں 10,000 روپیہ خرچہ ہے, دوائیں بھی میڈیکل اسٹور سے لینی ہے آپ کو, وہ تو اپنی فیس 2-5,000 لے گا ڈاکٹر, اور لاکھ روپے والا آپریشن چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے. ایسے ڈاکٹر ملیں گے آپ کو اللہ کی رحمت سے, اللہ ایسوں کو اور برکت دے کہ جو لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیلتے, صحیح مشورے دیتے ہیں, ہمدردی کرتے ہیں. یار آج یہ ہے کل ہم ہیں, یا یہ نوجوان آیا ہے کل میرا بیٹا کل اسی جگہ ہوگا, تو کیا میں اس پر بھی چھری چلا دوں گا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ علی محمد. فیس بک پیج پر بھی الحمدللہ لائیو مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے, یوٹیوب چینل بھی آپ اس پر بھی مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. ایک سوال ہے کہ کیا تراویح کی رکعتوں کی گنتی کے لیے تسبیح کا استعمال جائز ہے؟
ہاتھ میں تسبیح رکھنا
سمجھ میں یہی آ رہا ہے, اسی طرح
دو رکعت میں تسبیح کیا رکھے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ رکھ لے تسبیح, میں بھی بہت کھجور کے 10 بیج رکھتا ہوں اپنے پاس, دو دو رکعت پڑھ کے ایک ایک بیج ہٹاتا رہتا ہوں, تاکہ گنتی صحیح بھول جائے, میرے ایسا آدمی جلدی بھول جائے گا. تو یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ہاتھ میں نہیں رکھتا, اس سائڈ پہ رکھتا ہوں بیج. برسوں سے میرا معمول ہے, جب سے یہ مسجد میں اب ذرا عوام میں تراویح تو میں پڑھ نہیں سکتا, حفاظت عمر کے مسائل آپ کے سامنے, تو یہ کھجور کی بیج زندہ باد, اپنے کو ٹینشن نہیں ہے.
نماز جمعہ سے لیٹ ہو جانے کی صورت میں کون سی نماز ادا کی جائے گی؟ فیس بک پیج پہ سوال ہے.
اگر جمعہ پورے شہر میں کہیں بھی نہیں ملا, نکل گیا کسی وجہ سے بھی, تو اب ظہر پڑھیں گے.
کیا عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قرآن کریم قبرستان لے جا کر پڑھ سکتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے.
کیا احرام باندھنے کے بعد نفل کسی بھی وقت ادا کیے جا سکتے ہیں, یا تاخیر کرنے سے کوئی جرمانہ لازم آئے گا؟
کوئی مطلب اس میں حرج نہیں ہے. نیت کرنے سے پہلے اگر چادریں لپیٹ لی تو یہ احرام تو ہے نہیں. اب جب چاہے دو رکعت پڑھ لے پھر نیت کر لے, نیت کرے, اور دو رکعت نہیں بھی پڑھی تب بھی احرام کی نیت سے اور لبیک پڑھنے سے کہنے سے وہ نیت ہو جائے گی. احرام کی چادریں اوڑھ کر دو رکعت نفل جو پڑھے جاتے ہیں وہ سنت ہے, پڑھنے چاہیے, لیکن مکروہ وقت ہے, جیسے نماز اس وقت نفل جائز نہیں ہے, ایسا کوئی موقع ہے اور اب وہ کرنا چاہتا ہے عمرہ, مکہ مکرمہ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ضرورت پڑتی ہوگی کہ فجر کی نماز پڑھ لی یا صبح صادق ہو گئی ہے اور اب احرام باندھنا ہے, اور جلدی جلدی عمرہ بھی کرنا ہے، اب کیا کریں؟ صبح صادق کے بعد تو نفل تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی سے بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، تو احرام کے نفل بھی نہیں پڑھیں گے، نیت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
جو محمد ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی سے ہر چھوٹی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
وہ بیوی کہتی ہے یا آپ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، اب خدا بہتر جانے وہ چھوٹی باتیں کس طرح کی ہے. مثلا شوہر آیا، بیوی نے کچھ بھی نہیں کہا، خالی منہ پھلا لیا. اب یہ چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے؟ وہ تھکا ہار آیا، اس کو کچھ دلاسے کی تسکین کی، پانی کا گلاس پیش کرنے کی حاجت ہے کہ بیوی اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کرے، لیکن منہ پھلا کے بیٹھی ہوئی ہے، بات چھوٹی ہے، اب اس کی کھوپڑی گھوم گئی. جس کو آپ چھوٹی بات کہہ رہے، کھوپڑی گھومنی نہیں چاہیے، لگام ڈلی رہنی چاہیے. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ بعض اوقات وہ بات جس کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں نا، اس کے نزدیک وہ بڑی ہوتی ہے. تو بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ظلم سے سب کو بچنا ہے، اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے قوت برداشت سب کو پیدا کرنی چاہیے. نہ بیوی کو موقع دینا چاہیے، نہ شوہر کو، مطلب بات بات پہ وہ گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا روپ دھارنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ عطر فروش جو عطر بیچتے ہیں، ایک عطر کو کئی کئی لوگوں کے ہاتھ میں لگاتے ہیں، لگانے کے بعد پھر وہ ایک کو بیچ دیتے ہیں، اس طرح اس میں سے کچھ عطر کم بھی ہو جاتا ہے، تو اس طرح ان کو بیچنا کیا یہ درست ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں.
اللہ بہتر جانے، اس طرح کا عرف تو ہے اور وزن کا کہہ کر دے نہیں رہا نا، یہ بوتل اتنے کی ہے، لیکن یہ وزن کا کہہ کر دیتے ہیں آدھا تولہ. پہلے تو یہ تولہ آدھا تولہ اس طرح چلتا تھا، اب گرام چلتا ہوگا، یہ پانچ گرام کی بوتل ہے اتنے کی، اور اس میں سے ایک آدھ گرام یہ نکل چکی ہے. یہ گرام سے بیچنا نہیں چاہیے، بوتلوں میں بھی مسائل ہوتے ہیں، پیندے موٹے ہوتے ہیں، کسی میں کم جاتا ہے، کسی میں زیادہ جاتا ہے عطر، یہ بوتلوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے وزن کے بجائے یہ شیشی اتنے کی ہے، اس میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے، یہ پوچھنا ہے کہ جو ریکارڈنگ سنتے ہیں موبائل پہ قرآن کی آتی تلاوت، اس میں جب آتی ہے سورہ سجدہ، تو سجدہ کرنا لازم ہے ریکارڈنگ سن گئے کہ نہیں؟
ریکارڈ شدہ آیت سجدہ سن کر سجدہ واجب نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال ہے، جو شخص جل کر مرا اس کی نزع کی سختیاں زیادہ ہوں گی، یا جو 20 منزلہ بلڈنگ سے گر کر مرا اس کی نزع کی سختیاں زیادہ ہوں گی؟ رہنمائی فرما دے.
اللہ تعالی امن نصیب فرمائے، اب وہ تو خدا ہی بہتر جانے، کسی کو کم ہوتی ہیں، کسی کو زیادہ ہوتی ہیں نزع کی سختیاں. جل کر جو مرا وہ یعنی کہ خودکشی نہیں کی، ویسے ہی آگ میں جلس گیا اور فوت ہو گیا، تو یہ تو شہادت کا رتبہ پا گیا. بہرحال نزع کی سختیاں یہ اللہ کی مرضی پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے بتایا تھا کہ فرشتوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کیا مسلمان جنات کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟
جی
امی اللہ بھائی کے
جی ہاں جی کر سکتے.
اگر کوئی میقات میں رہتا ہو، حدود حرم میں جا کر عمرے کی نیت کر سکتا ہے؟
عمرے کی نیت تو حل سے ہی کی جائے گی نا، عمرہ کی نیت تو حرم میں نہیں کی جا سکتی. ہم بھی جیسے یہاں سے جائیں گے تو پہلا عمرہ ہو گیا، تو اس کے بعد اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو حل میں جانا پڑے گا،
حرم کی حدود سے باہر جانا ہوگا، جیسے مسجد عائشہ وہ حل میں ہے.
ٹھیک ہے. جو صرف اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟
اتنے آسان الفاظ ہیں یار، ابھی حدیث ہے یا آیت ہے وہ، یہ الفاظ تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک اصول ہے مسلمان کا، مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی اللہ نہ چاہے تو ساری کائنات اگر کچھ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ چاہے وہی ہوگا. یہ تو ایک عقیدہ ہے، اس کے معنی کیا؟ جو معنی سامنے ہی ہے نا اس کے، کھانا کھا لو. اب کوئی پوچھے گا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ ہاں وہ پوچھے گا جس کو اردو نہیں آتی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقی چاہنا تو اللہ ہی کا چاہنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا معنی پھر یہ بیان کر دیا جائے کہ اللہ کے پیاروں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ہوتا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہی ہے. تو اس کا یہ معنی تو نہیں لے سکتے کہ اللہ کے پیاروں کو اللہ نے طاقت ہی نہیں دی.
یہ تو دیکھو اللہ کے پیاروں سے جس کو دشمنی ہوگی وہ اسی بات کرے گا، بٹ ڈاکو بھی تو چاہتا ہے تو گولی مار ہی دیتا نا. تو اس میں یہ کبھی بھی ان کو وسوسہ نہیں آئے گا یہ کیا ہو گیا، ڈاکو نے گولی ماری اور بندہ مر گیا تو شرک ہو گیا، یہ کبھی نہیں کہیں گے. یا مطلب کسی نے قتل کر دیا اور کچہری میں جائے جج کے پاس کھڑا ہو اور میں نے تھوڑی کہ اللہ نے چاہا تو یہ میں نے اس کو فائر کر دیا مر گیا، تو یہ دلیل تو نہیں چلے گی نا. تو جب یہ کہ سب کو ہی یعنی کہ یہ عالم اسباب ہے اور حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہی مطلب وہ ہوگا، ورنہ اللہ چاہے نہ چاہے تو نہیں ہوگا. جیسے کہ دیوار میں سر ماریں گے سر پھٹے گا، چوٹ لگے گی، لیکن ایک سمجھانے کی رس کر رہا ہوں کہ وہ نہیں چاہے گا تو آپ زور زور سے سر مارتے رہو دیوار میں نہیں پھٹے گا. تو اگر آپ کو اللہ کے پیاروں کے بارے میں کچھ ہے نا وہ وسوسے تو دیوار میں سر مار کے دیکھ لو، مسئلہ حل نہیں ختم ہو جائے گا. 10-20 بار مارو گے نا سر جان چھوٹ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا ہے کہ چپل اتارنے کی جگہ اگر خارج مسجد ہو اور اب رات کو مسجد بند کرنی پڑ جائے تو کیا وہی معتکف اسلامی بھائی جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ مسجد کا دروازہ بند کرنے کے لیے خارج مسجد میں جا سکتے ہیں؟ کیا سے اعتکاف ٹوٹے گا یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں.
دروازہ تو خارج مسجد تو نہیں ہوتا، اندر بھی ہوتا ہے نا، اندر سے بند کر دے. باہر سے بند کرنے سے کیا معتکفین کو بند کرنا ہے، قید کرنا ہے؟ پھر بھی اگر مسجد جیسے بند کرنے کی ضرورت ہے بھی تو کسی غیر معتکف کو بھیج دے کہ وہ باہر سے بند کر دے. یہ ایسی ضرورت تو نہیں ہے جس کے لیے مسجد سے باہر جانے کی معتکف کو اجازت دے دی جائے. نہ یہ شرعی حاجت ہے نہ تبعی حاجت ہے. صلو علی
الحبیب. میرا سوال یہ ہے، رمضان کے آخر عشرے کے اندر جو پورے مہینے کا فطرہ ادا کرتے ہیں اس کی شرائط جو ہے وہی شرائط ہیں جو زکات جس پہ فرض ہوتی ہے، تو ہم زکات تو ادا کرتے نہیں ہیں. یہ ہے کہ سال گزرنے شرط ہوتی ہے تو فطرے کے اندر یہ نہیں ہوتا، تو فطرہ ہم کیوں ادا کرتے ہیں؟ جواب انہیں سمجھ.
فطرہ رمضان میں واجب نہیں ہوتا ہے، آخری عشرے میں بھی واجب نہیں ہوتا. جب عید الفطر کی صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت جو صاحب نصاب ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے اس پر، صاحب نصاب ہے، شرائط پائے گئے، فطرہ اس پر واجب ہوا اس کی اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی. یہی سوال تھا.
یہ کہتے تھے اس کے نصاب کے حوالے سے بھی، تو اس کے نصاب میں اور زکات کے نصاب میں فرق ہے؟
تھوڑا بہت فرق ہے اس میں. وہ
مال نامی یعنی تجارت کا مال، بیچنے کا مال، اس طرح کی سونے چاندی وغیرہ اس میں شرط نہیں ہے. اس میں اگر سونے چاندی کے علاوہ اور ضرورت کے علاوہ رقم ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے یا اتنی رقم ضرورت کے علاوہ ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے مساوی یعنی برابر ہے، اور بیچنے کا سامان اتنا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یا فالتو سامان یعنی ایسا سامان کہ جس کی ضرورت نہیں پڑتی، زائد اتنا رکھا ہوا، جیسے کپڑے رکھے ہوتے ہیں، دو بازو کا ضرورت کے علاوہ موبائل رکھے ہوتے ہیں، تو
فریم میں
رکھی ہوتی
ہیں، جوتے، گھڑیاں، طرح طرح کی چیزیں اپنے پاس ڈھیر لگا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں.
تو اگر یہ اتنی قیمت کے ہیں جو ضرورت کے علاوہ ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا. زکوٰۃ میں اگر یہ زائد سامان جو ضرورت کے علاوہ ہے ہو تو بھی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوتی, یعنی اس کو زکوٰۃ دینا یہ لازم نہیں ہوتا جبکہ اور چیز اس کے پاس نہ ہو.
اور اگر اس طرح کا سامان ضرورت سے زائد کسی کے پاس ہو اور وہ صاحب نصاب یعنی کہ اس کو نصاب کی رقم کو پہنچ جائے, اگرچہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. یہ بھی دیکھنا ہے کہ بعض اوقات بندہ بولتا ہے میں فقیر ہوں لیکن ایک سے ایک ڈیکوریشن, ایک سے ایک فریم ہے, وہ چیزیں جو اس کی ضرورت کی نہیں ہوتی, زائد چیزیں کئی گھڑیاں کیا کیا اس کے پاس ہوتا ہے, بیوہ بن ہوتی ہے جو یتیم, سونا ہوتا ہے ان کے پاس اور اتنا سارا سونا ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور پھر بھی وہ زکوٰۃ لے گی کہ میں کماتی نہیں ہوں. ایسی عورت زکوٰۃ نہ لے بلکہ دے جبکہ شرائط پائے جائے, اور پتہ ہونے کی صورت میں ایسی کو دینا بھی نہیں ہے. بیوہ ہو تو کیا ہوا, اور شادی شدہ ہے اور حقدار ہے اس کو دے سکتے زکوٰۃ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زکوٰۃ سے متعلق میرا سوال ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی پہ یکم شوال کو زکوٰۃ واجب ہو جائے اور اس کے پاس سونا بھی ہے اور کچھ مال, یکم شوال سے پہلے پہلے اگر اس کا مال نصاب سے کم ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر کہ یکم شوال سے پہلے رمضان میں مال فوت ہو جاتا ہے یکم رمضان کو, اور 15 رمضان کو پھر اگر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو کیا یکم شوال کو ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا پھر اس کا دوبارہ سال 15 رمضان سے شروع ہوگا؟
ہاں, تو سال کی ابتدا اور انتہا کو دیکھا جائے گا, درمیان کا اعتبار نہیں ہے. اگر درمیان میں کم ہو بھی گیا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. سال کے آخر میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی.
حضور, اگر کوئی مسافر دوران سفر ویسے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی لازم آئے گا؟
شرعی سفر میں ہے وہ تو صرف قضا لازم ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, سنا ہے کہ امام کے مصلے پر بلا ضرورت پاؤں رکھنے سے ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟
اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں اور احساس عقیدہ ایسا نظریہ نہ رکھا جائے. امام کے مصلے پر پاؤں رکھنے سے امام نماز پڑھاتا ہے غیر حاضر, مؤذن صاحب کیا کریں گے؟ نائب امام مصلے پر پاؤں رکھیں گے تو ہی نماز پڑھا سکیں گے, تو مصلہ وہ بھی کپڑے کا نماز کی جو جگہ ہے وہ مصلہ ہے. تو اب یہ کہ ہمارے کپڑے کو بھی مصلہ کہتے ہیں, چلو یہ بھی صحیح ہے, ورنہ جو مسجد نہیں ہوتی ہے مسجد کے لیے جگہ بنتی ہے اس کو بھی تو مصلہ بولتے ہیں. مصلح مانے نماز کی جگہ. تو بہرحال یہ کہ یہ عوامی بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
غلام یاسمین عطاری صدر اللہ سے عرض کر رہا ہوں, میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً جمعہ پر مساجد میں اور عیدین پر لوگ خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے ہیں, یعنی کین میں وہ خوشبو ڈال کر جس طرح اسپرے کی جاتی ہے ایسے جو ہے وہ خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. تو صفوں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں تو جہاں جہاں سے گزرتے ہیں کوئی 10 روپے دیتا ہے, کوئی 20 روپے دیتا ہے, کوئی 50 روپے دیتا ہے, تو ایسے خوشبو کا چھڑکاؤ کرنے پر 10-20-50 روپے لینا یہ کیسا ارشاد فرما دے؟
نئی بات سنی یار, ایسا ہو رہا ہے, نئی بات سنی. البتہ پیسے نہ بھی لے تب بھی اس طرح سب پر خوشبو چھڑکنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. کسی کو الرجی ہوتی ہے بےچارے کو, مطلب اس کو تکلیف ہو جائے, پھر یوں چھڑکنے میں تو آنکھ میں بھی جا سکتی ہے, تو آنکھ آزمائش میں آ جائیے. اور پھر یہ کہ اب کوئی اس طرح کسی نے کسی کو خوشبو لگا دی اور اس نے اپنے خوشی سے کچھ دے دیا, اس نے مطالبہ نہیں کیا اور نہ دے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے, تو چلو صحیح ہے. اب اگر یہ اس طرح کی ترکیب ہے کہ یہ ڈالے گا خوشبو اور کچھ نہ ہو اس کو دینا پڑے گا, یہ طریقہ تو غلط ہے. اور نہ دے گا تو یہ برا بھلا کہے گا, تو برا بھلا نہ کہ اس کے لیے دیا تو اب تو یہ رشوت ہوئی. دینے والا تو گناہگار نہیں ہوگا کہ وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے کہ ورنہ یہ برا بھلا بولے گا. یہ تو نئی بات ہے, کہیں ہوگا ہو سکتا ہے اس طرح کا سلسلہ رواج, اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم نے تو یہ رواج بھی یہاں ختم کروا دیا سمجھا بجا کر, کہ یہاں اجتماع میں کوئی اس طرح بھائی آتے تھے وہ سب پر وہ چھڑکتے ہوتے تھے. ایک بار پھر میں نے مدنی پھول دیے تھے, بےچاروں نے وہ توبہ کی تھی اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے. کہیں بھی اجتماع ذکر و نعت, نعت خوانیوں میں, جلسوں میں, اس طرح کے اجتماعات میں اس طرح چھڑکنا جو ہے نا, یہ لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے. یہ بےچارے ثواب سمجھ کر کرتے ہوں گے, چھڑکتے ہیں جو فضا میں چھڑکنا اور بات ہے, بندے پر چھڑکتے لوگوں پر, فضا میں بھی اس طرح چھڑکے کہ لوگوں پر گرے نہیں. تو اس لیے وہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہیں جو کرنے کے کام کرو تاکہ نہ کرنے کے کاموں میں نہ جا پڑو.
ملے سنا خدمت میں عرض ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ایک معاملہ کہ بعض اسلامی بھائی عین نماز وغیرہ سے پہلے دوسروں کو عطر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ عطر اس سے موافق ہے یا نہیں, بعض بعض کوالٹی میں مسئلہ ہوتا ہے, تو یہ کیسا ہے اس حوالے سے مدنی پھول
عطر لگانا؟
عطر دوسروں کو لگاتے ہیں, یہ اب اسے وہ چلتا نہیں ہے.
مشائخ وغیرہ کے یا دیکھا ہے لگاتے ہیں, خود منع کر دے یہی سمجھ میں آتا ہے. سیدی خطبہ مدینہ کے یہاں بھی دیکھا ہے میں نے کہ وہ لوگ لگاتے تھے. اب بعد میں بھی جو ان کے مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں بھی میں نے دیکھا لگاتے تھے. تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو نہیں لگانا وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے, کہ غالب اکثریت تو لگواتی ہی ہے. کوئی اکا دکا ہوگا جس کو الرجی ہوتی ہو تو وہ خود اپنے آپ کو بچا لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ نئے نوٹ پرانے کے بدلے کمی زیادتی کے ساتھ خریدنے کا کیا حکم ہے؟ کیا کہیں یہ سود تو نہیں؟
قانونی جرم ہو تو پتا نہیں ہے, بینک کے ذریعے ہوتا ہی ہے. نوٹ بیچتے ہیں نا جو, شاید یہ قانونی جرم ہے. بینک والے بھی یہ دھندے کرتے ہوں گے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ قانونی جرم ہے. واللہ اعلم. اب وہ ایک نشست میں ایک مجلس میں جیسے کہ ادھر دیا ادھر لیا, یہ 100 کا نوٹ جیسے کہ نیا چمکدار یہ دیا اور 101 روپیہ مثلا اس سے لے لیا اور یہ دے دیا, تو یہ شرن جائز ہے. اگر قانونی جرم ہے تو بچنا چاہیے.
عید کے دنوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے
جی,
کیونکہ عید میں بچوں کو بھی اگر پرانا نوٹ دو نا تو بچے لینے میں اتنی مطلب دلچسپی نہیں رکھتے. بچوں کو بھی کڑک نوٹ مطلب یہ کہ دلچسپی ان کی کڑک نوٹ میں ہوتی ہے. نئی تازی بالکل,
وہ مطلب ہار جو ہوتے ہیں نا نوٹ کے
جی,
وہ بھی نئے نوٹ
نئے نوٹ کے بنتے ہیں.
یہ سب مطلب یہ شاید اس کو بلیک بولتے ہیں, بلیک میں لیتے ہیں. یعنی یہاں کے عرف کے مطابق مجھے ایسا یاد پڑتا قانونی جرم ہے. مجھے برل آ جائے گا پیغام کا قانونی جرم ہے یا نہیں. بینک میں جو لوگ وابستہ ہوگا نا بینک سے اس فیلڈ سے ان کو پتا ہوگا.
پیغام بھی اسی کا ہے کہ جو فیلڈ کے باقی سنی سنے بات پر ہی پیغام دینے کا بھی اتنا ہو.
تو میں نے بہت پہلے سے سنا ہوا ہے, یعنی کنفرم پتا ہو نا کہ قانونی جرم ہے یا نہیں.
پہلے لوگ بینکوں سے لے لیتے تھے پرانے نوٹے دے کر, بینکوں سے نئی نوٹے مل جائے گا.
اب بھی بک رہی ہیں نوٹے دھوم دھام سے بک رہی ہیں. ابھی تو سیزن ہے یار, ابھی تو ریٹ بھی ہائی ہوگا. اس وقت حاجی کے سیزن میں بھی اس کے ہار خوب چلتے ہیں حاجیوں میں.
اس میں پرانے کڑک نوٹوں کے ہار,
کڑک نوٹوں کے ہار چلتے ہیں. بلکہ یہ ڈالنے پڑتے ہوں گے حاجی کو, خاندان والے یہ رشتے دار جو ہوتے نا نہیں ڈالیں گے تو پھر برا مانائیں گے, ایسا بھی ہوتا ہوگا.
محمد اسحاق بھائی کا سوال ہے کہ فرض نماز یا جمعے کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, بقیہ نماز جنازہ کے بعد پڑھ لیں؟
فرض اور سنت میں تاخیر,
یعنی اگر تو جماعت کروانی ہے تو اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ پوری نماز ہونے کے بعد ہی پھر کروائی جائے سنت نوافل پڑھ کے,
لیکن جیسے ہو رہا ہے اور اس نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی اور یہ پڑھنے بیٹھے گا تو اسے فماز جنازہ اس کا نکل جائے گا, تو اسے چاہیے جنازہ پڑھ لے, اس کے بعد پھر سنت نوافل پڑھ لے.
ٹھیک. یوسف بھائی کا سوال ہے, اگر ہم کسی بزرگ علیہ رحمہ کو وفات کے بعد ایصال ثواب کریں تو ان کو معلوم ہوتا ہے اور کیا وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں جیسے کہ وہ دنیا میں ہمارے لیے دعا کرتے تھے؟
بزرگ ہو یا غیر بزرگ, مسلمان ہے تو جب اس کو کوئی اس کا عزیز ایصال ثواب کرے گا تو اس کو پتا تو چلے گا کہ فلاں کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہے اور اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی. دعا کرنے میں یاد نہیں پڑتا. جی سوال.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی فوت شدہ بندے کا روزے رہ گئے ہوں تو فی روزے کا 100 روپیہ فدیہ ہے جیسا کہ فطرہ کے برابر ہوتا ہے, اسی طرح اگر اس کی فوت شدہ کی نماز رہ گئی ہے تو اس نماز کی جگہ پہ ہم کیا فدیہ دیں گے؟
100 روپیہ طے نہیں ہے, یہ تو 1440 سنہ ہجری کہ اس ماہ رمضان مبارک, اب یہ بھی آج کی تاریخ احتیاطاً کہنی چاہیے کہ 20ویں تاریخ تک, کیونکہ کل دام ایک دم ہائی ہو جائے گندم کا کیا پتا, اور 125 ہو جائے 110 ہو جائے, ہوتا نہیں ہے اس طرح عام طور میں کہ یہ محتاط ایک فگر علماء نے دیا ہے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ وہ 2 کلو میں 80 گرام کم گندم یا اس کی قیمت, یہ ہے فطرہ, یہ مطلب یہ بھی فطرہ ہے, آگے بھی ہے جو کھجور, پھر ان کی اقسام, پھر یہ کہ کشمش اور ان کی اقسام, تو میں تفصیل عرض کر چکے ہیں یہاں پر. تو اب یہ کہ فی روزہ ایک صدقہ فطر فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کرم فرما دے. اسی طرح نمازیں چھوڑی ہیں کسی مرحوم پر نمازیں, تو وہ فرض نماز کی جگہ ایک فدیہ, اور عشاء میں فرض اور وتر, تو عشاء کے سمجھو 2 فدیے ہو گئے, ایک فرض رکعتوں کا ایک وتر کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا مسئلہ یہ تھا, دراصل میرے گھر میں زیورات ہے جس کا صدقہ نکال رہا ہوں تو اس کا رقم کچھ 9925 روپے نکلتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میری تنخواہ 14000 ہے, تو میں اس معاملے میں یعنی کیا فیصلہ لوں کہ میں کیسا بڑھ سکوں, اتنی تو یعنی تنخواہ نہیں ہے میری جتنے میرا صدقے میں پیسہ چلا جائے گا.
زکات اگر فرض ہے, سونا اتنا ہے تو سونا بھی دیا جا سکتا ہے زکات میں, کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں, اناج بھی دیا جا سکتا ہے, تو سونا بیچ کر بھی زکات دے سکتے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے گا زکات اگر فرض ہے تو. یہ تو دینا ہی ہے, کمپلسری دینا ہے, نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے. اللہ برکت دے گا, ہمت کریں, رائے خدا میں دے, بڑھ چڑھ کر دے اور انشاءاللہ برکت ہو جائے گی, تنخواہ بڑھ جائے گی اور دیں تو اپنا کاروبار ہو جائے گا انشاءاللہ.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ کچھ کچھ ایڈوانس اگر ہم زکات دیتے رہے تو ایک وقت میں زیادہ رقم دینے والی اگر صورت نہ بنے, تھوڑی تھوڑی کر کر بندہ سال کے شروع سے دیتا رہے تو شاید آسانی نہیں ہو جائے اسے؟
یہ بھی ہو سکتا ہے دیتا رہے ایڈوانس میں, بلکہ ایڈوانس میں دینے میں عافیت ہے کیونکہ تاریخ آ گئی, اب تو دینا فرض ہو گیا, اب بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. ایڈوانس میں دینے میں یوں سلامتی ہے.
بہتر اگر جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہوں اور امام تکبیر قنوت کہے اور مقتدی رکو میں چلے جائے, پھر اس کے بعد کیا رکو سے واپس آ کر دعا قنوت پڑے گا؟ کیونکہ انفرادی طور پر اگر پڑھتا ہے اور رکو میں چلے جاتا ہے تو واپس آنے کی اجازت نہیں, اس کے بارے میں مسئلہ ارشاد فرما دیں کہ اسی صورت میں کیا کریں گے؟
امام کی اصل پیروی واجب ہے نا, تو اس لیے وہ رکوع میں چلا گیا مقتدی بھول میں, تو واپس پلٹ آئے اور امام کے ساتھ میں رہے اور قنوت پڑھے.
میں جس وقت روزے رکھ رہا تھا میرے اندروں پانی نمکی پانی نکلنا شروع کر دیا, تقریباً 12-1-2 بجے نہ دیہڑی نمکی پانی جہاں آنا شروع کر دینا, اسی روزہ ٹوٹ جانا یا مکرو ہو جانا کی ہو جانا؟ پلیز
قدرتی طور پر منہ سے نمکین پانی آنا شروع ہوتا ہے. سمجھ یہ پڑی ہے
جی.
روزہ
جی.
کسی مرض کی وجہ سے نمکین پانی منہ سے نکل رہا ہے, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ میں نے سنا ہے کہ زکوٰۃ اس کو نہیں دی جاتی جس کے پاس ایک تولہ سونا ہو, مگر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بےچارے بیوہ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے بارے مال اسباب منتھلی کا بامشکل 15-20 ہزار روپے آتا ہو, پھر وہ رمضان پھر عید وہ کہتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے.
شرعی طور پر جو فقیر ہو اور ہاشمی نہ ہو, مثلا سید نہ ہو, تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. 14,000-15,000 ایک تولہ سونا یہ ضروری نہیں ہے, مطلب اگر وہ سونا ہے ایک تولہ لیکن قرضہ اس سے زیادہ اس پہ چڑھا ہوا ہے تب بھی وہ مطلب فقیر شرعی ہے. صرف ایک تولہ سونا ہے اور اس کے پاس مطلب سمجھو 10-5 روپے اور بھی ہیں اور یہ سب ملا کر اگر نصاب کی قدر پہنچ جاتے ہیں اور قرضے وغیرہ میں بھی ڈوبے ہوئے نہیں ہیں تب تو وہ خود
جی اس کے اپنے اوپر زکات لازم,
زکات فرض ہو جائے گی سال گزرنے پر, تو اس کو زکات دے نہیں سکتے.
اگر ایک تولہ سونا, صرف ایک تولہ سونا ہے تو بھی زکات نہیں دے سکتے, جو ہمارا فی زمانہ نصاب ہے ایک تولہ سونا جو ہے وہ بآسانی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے, تو اگر یہی ہوگا تو بھی زکات تو اس کو نہیں دی جا سکتی. اب اس میں یہ ہے کہ یا تو صاف پیسوں کے ذریعے اس کی مدد کریں یا وہ خاتون ہی
5-10 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے
جی,
خالی سونا ہے تب بھی
دینے کے لیے اس کو, یعنی اس کے اپنے اوپر لازم ہونے کے لیے سونے کے ساتھ ضرورت کے علاوہ کوئی اور چیز چاہیے ہوگی بیچنے کا سامان یا چاندی یا رقم وغیرہ. اب یہ ہے کہ وہ اپنے ان کے گھر میں سے افراد ہوتے ہیں تو وہ سونا اس کی مل کر دے تاکہ یہ شریف فقیر رہے تو پھر اس کو دی جا سکے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی آپ کچھ پوچھیں گے ناز خان اسلام بھائیوں سے؟
چیمپئن آیا نہیں ہے یار,
آپ یہ کم از کم وہ ہو جانا کہ کون سا کلام آپ کے ذہن میں ہے, تو یہ بھی ناز خانوں کے لیے ایک اچھا امتحان ہو جاتا ہے. عمر بھائی سے شروع کرتے ہیں, آج ہمارے 3 ناز خان آپ دیکھ رہے ہیں. جی عمر بھائی.
یا سیدی آپ کے ذہن میں جو کلام ہے کیا وہ اعلی حضرت علی رحمہ کا کلام ہے؟
جی نہیں.
یا سیدی کیا وہ کلام مولانا حسن رضا خان علی رحمہ کا؟
جی نہیں.
کیا وہ کلام شہزادہ مفتی اعظم؟
جی نہیں.
کیا وہ کلام مفتی احمد یار خان نعیم علی رحمہ کا ہے؟
4 سوالات.
جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے.
جیسے جی آپ کا لکھا ہوا
حسنین کا مولا علی مشکل کشا
المددی سیدی
کلام کا کاف حذف کر دے اور کوئی اور حرف اس کے ساتھ لگا دیں.
میرے مجھ پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا.
کلام کی جگہ وہ سلام ہے، کاف ہٹا کر حرف ہٹا دیں گے کوئی اور حرف یعنی سین لگا دیں.
کس کا یہ تو ابھی آپ پہنچیں گے نا، لیکن اب آپ کا ایک ہی سوال رہی ہے.
سلام بولے یہ تو تھوڑا وہ اشارہ تو اچھا خاصا ملا نا کہ بھائی وہ کلام سلام کی صورت میں ہے. سلام تو یعنی محدود ہے ہمارے یہاں جو رائج ہے. مگر یہ سلام ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا ہے. چلو یہ اور اشارہ لو اور بولو.
چلیں تینوں نعت خوان ہیں، آپ ایک دوسرے کی مدد کریں. چلیں چلے تینوں کو لائیو کریں.
باو کیا وہ کلام خلیفہ اعلی حضرت علی رحمہ کا
نام ان کا خلیفہ تو بہت ہوئے
مولانا جمیل الرحمن قادری کا.
جی نہیں میری معلومات کے مطابق یہ ان کا نہیں ہے، اور غالباً ان کی جو کتاب ہے اس پہ بھی نہیں ہے. قبال ہے بخشش.
چلے حضور بابا بتا دیں نہیں پہنچ سکے نعت خوان. آپ کے پاس جو موجود ہے ان میں سے اگر کوئی پہنچتا ہو تو بھی پہنچ جائے.
یہ ہماری شخصیت دو سوال کے بعد
مدنی فیس. چلیں چلیں آصف بھائی
مدنی فیس یہ چاند رات کو سفر تو کر سکتے ہیں مدنی قافلے میں. ان کو کیا ہے
شروع میں لفظ مدینے آتا ہے.
شروع میں لفظ مدینہ
مدینے
مدینے کے ظاہر سلام ان سے کہنا. جی نہیں یہ نہیں ہے.
کیا نبی آتا شروع میں؟
جی نہیں. خلاص آپ بھی تب آزمائی کر رہے ہیں، ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے. یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک.
سبحان اللہ. جی دوسرا کلام فرید بھائی، یہ ذرا اشعار آپ طرف میں مزید سنا دیں اس کلام کے کچھ.
شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا
فرید بھائی اب امیر سنت کچھ کلام سوچیں گے، آپ نے اس کلام تک پہنچنا ہے.
کیا وہ کلام اعلی حضرت کا ہے؟
اعلی حضرت سے پہلے بھی تو کافی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے کلام لکھے ہیں، ان کے بعد بھی ہوئے، لیکن چلو جی نہیں. حسان بن ثابت بھی انہوں نے بھی کلام لکھا ہے، کئی صحابہ کرام نے کلام لکھا ہے،
کیا وہ مشہور؟
بہت مشہور، نہ صرف مشہور،
کیا وہ کلام حسن رضا خان صاحب کا ہے؟
جی نہیں،
آپ نعت خان آپس میں کر سکتے ہیں، چلو آپ تینوں مل کر کریں نا، چلو پہنچے یار،
کیا اس کلام سے پہلے تنم آتے؟
کیا تھا
تنم فرسود ہے؟
جی نہیں،
جی وقت پورا ہو رہا ہے،
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مبارک ہستی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کا جواب آپ کلام میں ارشاد فرماتے ہو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھانا ثابت ہے، ممبر پر اس کلام سناتے ہیں،
وأحسن من كلام ترق الدعاء،
جی نہیں صرف ایک ہی کلام نہیں لکھا انہوں نے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کا ہی کلام اس وقت میری مراد ہے، میں ان کے فضائل بیان کی،
کیا وہ کلام اب بھی مشہور زمانہ کلام ہے اس دور میں؟
ایسا کہ جیسا تیسا مشہور ہے، اور یہ میں نے کب کہا کہ کون سی زبان میں، جب میں کسوٹی ہے تو اس میں تھوڑا وہ کنفیوز تو کرنا ہوتا ہے،
آخری سوال
کلام کو قصیدہ بردہ شریف بھی کہا جاتا ہے،
سوال کیا انہوں نے، قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے اس کو، ہے نا، آپ بتائیے، ہر جمعے کو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے،
کیا بات ہے،
یہاں پر تو مشہور بھی ایسا کہ مشہور ترین اور باقی دنیا بھر میں انٹرنیشنل کلام ہے،
چلے محمود بھائی
ایک ہی کلام ہے جو انٹرنیشنل ہے،
مولا
الحبیب، جی مدنی اشعار کی تکرار، آخری حرف پر شعر سنانا ہے، اشفاق بھائی آپ سے سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ سیدھی طرف سے سلسلہ شروع کرنا ہے، پہلا شعر آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، کرنا تم عطار کے حق میں دعائے مغفرت، اس جہاں میں عافیت ہو اس جہاں میں عافیت تا،
تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو،
ماشاءاللہ، عمر بھائی آپ کی باری ہے، آپ کی طرف شعر بڑھا رہا ہوں، اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ.
خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا.
ماشاءاللہ. جی فرید بھائی, اے مدینے کے مسافر در پہ لے کے میرا نام, دست بستہ عرض کرنا ان سے رو رو کر سلام. میم. پانچ, چار, تین, دو, ایک, آپ کا وقت پورا ہوا. مزید سوچ لیجئے. پانچ سیکنڈ. ایک, دو. امین بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں.
میرے تم خواب میں آؤ,
سبحان اللہ,
میرے گھر روشنی ہوگی, میری قسمت جگہ جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی.
ماشاء اللہ,
سبحان اللہ.
چلے محمود بھائی, اب آپ کی باری ہے. سکہ رائج ہے, حکم جاری ہے, دونوں عالم میں ہے ملک و مال حضور. دونوں عالم میں ہے ملک و مال حضور.
ملک,
ملک دونوں عالم ادھر ہیں لکھا ہوا ہے. دونوں عالم ہیں
ملک و مال حضور.
دونوں عالم ہیں ملک و مال حضور. میں نہیں ہے اس میں. جی را. اب آپ کے پاس دوسرا مرحلہ ہے, اس میں کبھی میں پہلا مصرع کہوں گا, کبھی دوسرا مصرع کہوں گا. آپ نے بتانا ہے, اگر دوسرا مصرع ہے تو پہلا مصرع پڑھیں گے, پہلا مصرع تو دوسرا مصرع پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اشفاق بھائی آپ کی باری ہے. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم.
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام.
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. ماشاء اللہ, جواب آپ کا درست ہو گیا. عمر بھائی آپ کی باری ہے. یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو.
وہ دو جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو.
شعر درست فرما لیں.
ترنم سے پڑھیں.
یہ کیوں کہوں,
یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ
عطا ہو. یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو.
فرید بھائی آپ کی باری ہے, آپ کی طرف شعر برا رہا ہوں. کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. اس کا پہلا مس چلے میں نے کہہ دیا. نہیں, کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. شعر پورا کریں.
دوسرا
آپ شعر پورا کر دیں.
علم کا میں شگر ہوں دروازہ اس کا گئے علی.
نہیں جی, ایک بار پھر موقع دیا جا رہا آپ کو, شعر پورا کرتے ہیں. کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. محمود بھائی آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, پڑھ دیں.
عادت
جی نہیں
جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو.
اللہ. جی محمود بھائی اب آپ کی باری ہے. شعر پورا کریں. حسرت نے خاک بوسی یہ طیبہ کی اے رضا. چشمہ جو چشمے مہر سے وہ خون ناب ہوں ماشاء اللہ. طبقہ ہاں جی شیر طرز میں پورا کر دیں.
حسرت نے خاک بوسی یہ طیبہ کی
پہلا مصرع سنا دے اس کلام کا.
رشک کمل خون کے روئے آفتاب ذرا تیرا جو
چاہے گردوں جناب.
ماشاء اللہ. جی میں اشفاق بھائی آپ کی طرف شعر بڑھا رہا ہوں بڑے غور سے سنیے گا. عرض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں آریز ہے سب
آریز شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں
ماشاءاللہ. اب آپ کی طرف میں شعر کا ایک حرف بڑھاؤں گا. عمر بھائی آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس سے کون سا شعر مراد ہے. ایک لفظ ڈر. شعر ڈر سے شروع ہوتا ہے اور ڈرنا نہیں ہے آپ کو.
ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ پروا.
یہ بہت ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. ابھی کل بھی یہ پڑھا گیا تھا کلام مدنی چینل پر. محمود بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. فرید بھائی آپ شعر سنائیں.
ڈر تھا کہ
گھبرا کے نہ سنائیں اور ترس میں سنائیں.
ڈر تھا سزا اب ہو گیا روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
عمر بھائی اس کا آخری شعر سنا سکتے ہیں مقطع. مدد دی جا سکتی ہے. چلیں آپ میں سے جس کو آتا سنا دیں. میں میرے سننے سے اس شعر کی وضاحت لوں گا.
ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سجا یہ کہ واصف ہے تیرا
بابا.
ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ ہے کہ واصف ہے تیرا حق یہ ہے حق یہ ہے کہ واصف تیرا یہ بھی نہیں
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
یعنی رضا اگرچہ مطلب یعنی کہ بہترین ثنا خواہ ہیں اور بہت زبردست نعت خواں ہی صحیح. تو یعنی کہ مطلب وہ بلبل ہو یا یہ طوطی بھی کوئی بولنے میں آتا ہے بولنے والا. تو یعنی کہ چاہے بلبل چہچہائے چاہے طوطی نغمہ سنائے تو نہ آپ کے ثنا خانے کا حق بلبل ادا کر سکتا ہے نہ طوطی ادا کر سکتا ہے. حق یہ ہے کہ واصف تیرا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
وہ بھی نہیں. ماشاءاللہ
جی کل
یو حق ایسا نہیں کہ اعلی حضرت نے اپنے لیے کیا ہو کہا ہو کہ ہے بلبل رنگی رضا, کہ رضا جو ہے وہ بلبل رنگی ہے یا طوطی نغمہ سرا, تو یہ دونوں نہیں. حق یہ ہے کہ واصف تیرا, حقیقت بات یہ ہے کہ نہ یوں ہوں نہ یوں ہوں بلکہ میں صرف اور صرف تیرا واصف ہوں.
ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, میری جو سمجھ میں ہے میں نے عرض کیا حق یہ کہ واصف ہے تیرا, ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا, حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
نہ بلبل رنگی نہ طوطی نغمہ سرا دونوں نہیں ہیں, صرف تیرا واصف ہے.
یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ماشاء اللہ صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. جی نور نورے چلے را کے نیچے زیر ہے, میں یہ اشارہ دیا میں نے آپ کو, را کے نیچے زیر ہے. نہیں چلے ایک اور اشارہ دیتا ہوں, دیوان سالک کا شعر ہے, اب تو آ جانا چاہیے, پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں. چلو بتا دیوان سالک کس کی ہے؟
یہ جو ہے نا حافظ فرید بھائی یہ سناتے ہیں مصلی, سمجھے, یہ ہو سکتا ہے مصلی سنا کر آ جائے ہوں. سنا رہے نا مصلی تو, ارے اس بار نہیں سنا رہے,
تین سال
سے نہیں سنا رہے. اوہ میں تو سمجھا وہ اس لیے وہ شاید مشقت کی ہوگی تو توجہ اس طرف نہیں آ رہی ہوگی, تو پھر یہ آپ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آج دس دن کے لیے بٹا دو ان کو یار,
آج آپ نظر کر دے تو نظر آتے رہیں گے انشاءاللہ.
کل سے شروع ہو رہا نا اعتکاف, یہ سارے بیٹیاں نا, تو عمر بھائی نے بازی لی نا پورے ماہ کے لیے بیٹھے ہوئے, پورے ماہ رمضان کے لیے سب سے بازی لے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی فرید بھائی ابھی تک نہیں ہوئے, کس کا شعر ہے؟ چلا شعر سنا دیں, یاد نہیں آ رہا. محمود بھائی آپ سنائیں گے.
نور حق نور مجھے معلوم نہ تھا, نور حق جلوما تھا مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان چھپا تھا مجھے معلوم.
ماشاءاللہ اب میں بیچ کا لفظ کہوں گا.
ماشاءاللہ محمود نے اتنا مشکل شعر ڈھونڈ لیا. نہیں واقعی بہت بہت مشکل شعر ہے یار. ماشاءاللہ اللہم زد فزد, اب تو تحفہ قبول کر لو یار دس دن کا. کوئی بھی ہاں نہیں بولتا کہ چلو میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ بولتے تو چلو آپ کا مان رکھ لیتا ہوں, کوئی بھی نہیں بول رہا. بیٹھ گئے چلو محمود بھائی بیٹھ گئے. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اور بھی بڑھو یار آگے, رمضان کا روز روز آتا ہے, ان کو مجبوری نہ ہو نا, بیٹھ جاؤ ہمت کر.
حافظ صاحب تراوی پڑھاتے
ہیں, نہیں یہ ان کی مجبوری ہے, لیکن یہ کہ تراوی پڑھا کر سیدھے یہاں آ سکتے ہیں چاہے تو, دس دن یوں گزارنے گھر نہ جائیں یہاں پڑے رہے. اور گھبرا گھبرا کے بول رہے ہیں.
پاپا گھر نہیں جاتا ہوں, سیدھا آنے کی کوشش ہوتی ہے.
جی
دعا فرما دیں آپ.
دن کو بھی اگر ممکن ہو تو, جیسے بعضوں کو ہے نا کہ آرام وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں, اس بھیڑ میں نہیں آتا, نیند نہیں آتی, جیسے کوئی مجبوری ہو تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پڑے رہو چاہے بیمار ہو جاؤ, تو برداشت کے اوپر ہے. کوئی اور یعنی عذر نہیں ہے تو سستی نہ کی جائے. یہ کہاں یار یہ ماحول کہاں ملے گا یار؟ پھر تو کوئی صورت نہیں ہے.
اللہ
ہاں آئندہ سال تو زندہ بھی رہیں گے, خیر یہ دس دن بھی زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے کچھ پتا نہیں یار. اعتکاف کل شروع ہو جائے گا, دنیا میں رمضان رہے گا, پتا نہیں ہم رہیں گے نہیں رہیں گے کچھ پتا نہیں ہے. آپ کو بھی اجازت ہے بیٹھنے کی.
بیچ کا حرف, بیچ کا لفظ اب پہلا نہیں ہے. اولیا, اولیا اشفاق بھائی, میں نے دو دفعہ اولیا کا اس میں اشارہ تھا. چلے محمود بھائی نے ہاتھ اٹھایا. جی محمود بھائی.
خلق سے اولیا
میں دوبارہ ایک شعر ہی کے کہیں آگے پیچھے کا لفظ حرف کا لفظ کہوں گا, جو ہاتھ اٹھائے پہلے وہ پڑھ دے. چرچا, جی گھبرا کر نہیں, جو بھی پڑھنا ہے چرچا. جلدی سے قطرہ.
میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دور سے بہا دیے.
اب پہلا لفظ ہوگا جلدی سے, جو بھی ہاتھ میں مائک بالکل ترکیب میں رہیں. اشفا بھائی آپ بھی آپ کے ہاتھ میں مائک رکھیں اور جلدی سے پڑھ دیں. خاک,
خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا.
اب شعر کا درمیان کا ایک لفظ ہے اندھیری, جو پڑھ دیں جلدی سے. اندھیری, اندھیری.
آپ سوچ لو جب تک میں اس ہفتے کے رسالے کا گزر کر دوں. پچھلے ہفتے جو رسالہ تھا روزے کے ضروری مسائل, اس کی کارکردگی ملک و بیرون ملک 347,929, ملک و بیرون ملک اسلامی بہنیں 312,077, ٹوٹل تقریباً 672,006. اور اس بار کا رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ, اس کے پیج صرف 16, اونلی 16 پیج. ہدیہ 11 روپے, ہمارے ملک میں 11 روپے. الحمدللہ اردو کے علاوہ 6 زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے. 11 لاکھ کا میرا میں نے مطالبہ ہے کہ 11 لاکھ ہو جائے. اب تو بالکل 16 پیج رمضان شریف میں پڑھنے پڑھانے کا جوش, متقفین کی دھوم. تو اگر کوئی اگر ہمارے اسلامی بھائی اگر اس کی تحریک چلائے نا, یہ اس بار اس کو 11 لاکھ تک پہنچا دے پڑھنے سننے والوں کی تعداد, مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمت کریں, فائدے والا بھی بہت ہے. جو دبلا پتلا ہے اس کو بھی فائدہ دے گا. پڑھیں تو پتا چلے گا اس میں کیا ہے. صلو علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دعائے اتار.
وزن کم کرنے کا طریقہ صفا سات پر ہے. جس نے زیادہ نزتیں اٹھائیں اسے نزعہ کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی. یا رب کریم جو کوئی رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ کہ 20 صفحات پڑھ یا سن لے خطرناک بیماریوں سے اس کی حفاظت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اس کے 16 صفحات ہیں, غلطی سے 20 صفحات کہہ دیے لکھ دیے تھے, وہی پڑھ کے سنا دی.
محمود بھائی شعر سنا دیتے ہیں.
میں قبر
یہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, میرے قریب بیٹھے ہوئے وہ سنا رہے ہیں.
مائک دے دیجیے.
جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کہانی ہے, سونے والا جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے مدنی اشعار کی تقریرات, اس کے مراحل پورے ہوئے اور ہم ہمارے مفتی حسن صاحب سے قرآن میں تراوی میں جو قرآن پڑھا گیا ہوتا ہے, تو آج جو قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے 20 رمضان مبارک ہو, آئیے اس کے کچھ چند ایک مضامین کی تفسیر سنتے ہیں.
آج کے جو تراویح میں عمومی طور پہ پارہ جو پڑھا گیا وہ 2400 پارہ پڑھا گیا ہے, جس میں سورہ زمر, سورہ مومن اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی گئی ہے. ایک دو مقامات سے میں اس کی تفسیر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یعنی بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے, تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اس آیت میں اولاً یہ ذکر کیا کہ قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے اس کو مانا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو ماننے کا اس نے حکم دیا ہے اس کو مانا جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, ہر عیب سے پاک ہے, تمام خوبیاں اس کی ذات میں ہیں. اس بات کو تسلیم کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا, جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکے رہنا, جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا مثلاً انبیاء اکرام علیہ السلام کو, رسولوں کو, ان کو مانا جائے, ان کی بات کو مانا جائے, کتابوں کو ماننے کا حکم دیا تو کتابوں پر ایمان لایا جائے, فرشتوں کو ماننے کا حکم دیا فرشتوں کو مانا جائے, ان پر ایمان لایا جائے. اس طرح جس جس بات کو ماننے کا حکم دیا گیا ان پر ایمان لایا جائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب ہے. ثم استقاموا, پھر اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہے. یہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ بندہ نیک کام کرے اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے, یعنی ہمیشہ استقامت کے ساتھ وہ کام کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے ایسی وصیت کیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں, آپ کے بعد کسی سے اس کے بارے میں نہ پوچھوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ واستقم, کہ تم یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہو. تو یہ جو ثابت قدم رہنا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. علماء ارشاد فرماتے ہیں, صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو استقامت ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہے کہ بندہ نیک کام کرے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی الفاظ ہیں کہ ان کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو ہمیشہ ہو اگرچہ کہ تھوڑا ہو۔ تو فرائض کے بعد بندہ جو بھی عمل کرے وہ بھلے تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے۔ فرض تو جو مقرر ہیں وہ پورے کرنے ہیں، نفل جو کام ہیں وہ اتنا اپنے اوپر لے جتنا وہ نبھا سکتا ہے اور ہمیشہ اسے کر سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جس چیز کو اختیار فرماتے پھر ہمیشہ اسے کرتے رہتے تھے۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس کی بات کو بہت ہی اچھا قرار دیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد مؤذن ہے جو اذان دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے۔ بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، دین کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، سنتوں کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی مبلغین۔ تو ان کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ ان کی بات کتنی اچھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی نیکی کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے اور بڑی امید والی آیت ہے۔ عمومی طور پر جو دلوں میں اور ذہن کے اندر بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑھ کر جو امید والی آیت ہے وہ یہی آیت ہے، اگرچہ کہ اس سے بڑھ کر بھی آیتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جو گناہ کر بیٹھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان کے گناہوں سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا گناہ کیسا ہی ہو۔ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے انه هو الغفور الرحیم کہ وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں علماء نے بڑے خوبصورت نکات بیان کی ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جگہ جگہ قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آ فرمائیے، یا عبادی، اے میرے بندو، وہ میرے بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو بھی اپنا بندہ فرما رہا ہے کہ تم نے اگرچہ کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن ہو تم میرے بندے، لہذا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا بلکہ میری طرف رجوع کرو۔ تو یہ بڑی ایک امید والی بات ہے اور ایک لطیف نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی نسبت بھی اپنی ذات کی طرف کر رہا ہے کہ تم ہو میرے بندوں، یعنی میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمارے روئے کو بنایا، وہی ہمارے جسم کے ہر جز کا مالک ہے، خالق ہے، وہ ماں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جب بھی رجوع کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہاں علماء نے ایک بہت خوبصورت بات یہ بھی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا عبادی، میرے بندو۔ ایک معنی تو یہ ہوا اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، لیکن ارشاد یہ فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا عبادی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو، گناہگاروں کو اپنا بندہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، یعنی ان بندوں کی نسبت اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف ہو گئی. اور اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آگے جو الفاظ ہیں وہ ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو پھر اس کا یہاں پر ایک لفظ یہ بنتا تھا کہ لا تقنطوا رحمتی، کہ میری رحمت سے تم مایوس نہ ہو. تو بہرحال علماء نے یہاں یہ بھی نقطہ بیان کیا ہے کہ عبادی کی نسبت یعنی بندوں کی نسبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، لہذا اگر کوئی اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بندہ کہتا ہے، عبد مصطفیٰ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد کہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. عبد کا معنی غلام ہوتا ہے، عبد کا معنی نوکر ہوتا ہے، عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کنتو عبدہ وخادمہ بین یدیہ، کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خادم تھا، آپ کا بندہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے مایوس ہمیں کبھی نہ کرے، اور ہمیں مایوس نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
یہ ماشاءاللہ بہت پیاری وضاحت ہوئی. اعلیٰ حضرت تک شعر یاد آیا تھا، یا عبادی کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اور ماشاءاللہ رحمت پر یہ بڑا پیارا ابھی ہم نے بیان سنا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر ایک شعر یہ یاد آ رہا تھا کہ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے یہ صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، روزانہ ہم قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ جو تراویح میں پڑھی گئی ان کی تفسیر مفتی صاحب سے سنتے ہیں. یقیناً اس میں ایک یہ نیت بننی بھی چاہیے کہ ہمیں بھی قرآن کریم کو پڑھنے کا ذوق و شوق ہونا چاہیے. سیرت و جنان 10 جلدوں میں ہے، پورے قرآن کریم کی یہ زبردست تفسیر ہے، اور مطلب ایسی اردو ہے کہ عام لوگ عموماً سمجھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہارڈ اردو نہیں ہے اتنی خاص. تو آپ ضرور اس تفسیر قرآن کو لیں، 10 جلدیں ہیں، اس کو گھر میں رکھیں اور وقتاً فوقتاً اس کے پڑھنے کا مزاج بنائیں. اس کی اپلیکیشن بھی آپ چاہیں تو اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم سمجھیں، قرآن کریم پر عمل کریں. دعوت اسلامی کے سنو تو برے مکے مکے مدنی ماحول میں صبح فجر کی نماز کے بعد جو مدنی حلقہ لگتا ہے اس میں بھی قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، سراط و جنان سے چند آیات اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے. تو جب جہاں جہاں آپ جائیں وہاں پر یہ دعوت اسلامی کے فجر کے بعد کے مدنی حلقے میں ضرور شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور صبح صبح قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے یعنی سننے اور اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ سعادت نصیب ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کو درست پڑھنے اور اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ.
معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ